الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں قصاص اور دیت کا قانون زیر بحث تھا، اور اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قصاص فرض کیا گیا ہے، لیکن اگر مقتول کے ورثہ یا خود مجروح معاف کر دے اور دیت لینے پر راضی ہو جائے تو اس کی یہ پیشکش عدالت، یا دوسرے لفظوں میں کہ یہ حکومت، قبول کر سکتی ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کر سکتی ہے. اس لحاظ سے ہمارے ہاں جو عام فقہی تعبیر ہے، اس میں اور میرے نقطہ نظر میں ایک بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس فرق کی وضاحت کی ضرورت ہے. چنانچہ اس موضوع پر میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، جس کا عنوان ہے قتل عمد کی سزا، یعنی جب جانتے بوجھتے کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی سزا کا کیا قانون ہے. یہاں بہت مختصر طریقے پر میں نے اپنا موقف بیان کر دیا، لیکن اس کے پورے استدلال کو یہاں واضح نہیں کیا، تو اس لیے اب میں اس مقام پر ٹھہر کر مقامات کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں فقہا عام طور پر جس طرح اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس کی روشنی میں جو قانون بنایا گیا ہے، اس کی صورت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جب مقتول کے ورثہ یا مجروح معاف کر دے تو اس کے بعد حکومت بھی اور عدالت بھی پابند ہے کہ اس معافی کو قبول کرے، اور پھر دیتی پر معاملہ ہوگا. میں اس سارے معاملے کو کس زاویے سے دیکھتا ہوں، قرآن مجید سے میں نے کیا سمجھا ہے، اس کی تفصیل میں پیش کر رہا ہوں. میں نے لکھا ہے مذہب و اخلاق کی روح سے انسانی جان کو ہمیشہ حرمت حاصل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پوری صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل نہ کرے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی حکم اس تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا کہ ایک انسان کا قتل در حقیقت پوری انسانیت کا قتل ہے. تالمود میں یہ فرمان کم و بیش انہی الفاظ میں آج بھی موجود ہے. سورہ مائدہ میں قرآن نے اسی کا حوالہ دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. یہ مائدہ کی آیت 32 ہے. انسان کی یہی سرکشی ہے جس کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کو شریعت دی، تو اس میں بنی اسرائیل پر بھی یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اس فرمان سے واضح ہے کہ کسی انسان کی جان دو ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، دوسری یہ کہ نظم اجتماعی سے بغاوت کر کے وہ دوسروں کے جان و مال اور آبرو کے درپے ہو جائے. زمین میں فساد پر پیدا کرنے کی تعبیر آیت میں اسی مفہوم کے لیے اختیار کی گئی ہے، یعنی جو قرآن کی تعبیر ہے وہ کیا ہے، او فساد ان فی الارض، یعنی زمین میں فساد برپا کر دیا جائے، فتنہ برپا کر دیا جائے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرے پیدا کر دیے جائیں، اور جو نظم اجتماعی لوگوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس کو چیلنج کر دیا جائے، تو یہ فساد فلرز ہے۔ اس کے سوا، یعنی ان دو صورتوں کے سوا، کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، حکومت کسی کو موت کی سزا دیتی ہے، ہر قتل اس کے سوا، ان دو صورتوں کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے، جس کا ارتکاب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اسلام اور اسلامی شریعت کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی مجرم ہے۔ یہ بہت غور سے سننے کی چیز ہے، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اسلام اور اسلامی شریعت کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی مجرم ہے، مقتول کے وارثوں کا بھی، اور حکومت اور معاشرے کا بھی۔ یعنی یہاں تین فریق ہو گئے ہیں جب قتل جیسے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ان دو صورتوں کے سوا کسی پر موت نافذ کی جاتی ہے، تو اس میں تین فریق ہیں: اللہ تعالیٰ، مقتول کے وارث، حکومت اور معاشرہ۔ تینوں سے متعلق قرآن مجید نے وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بتایا ہے کہ اس جرم کے مرتکبین اس کے حضور میں کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کا ایمان و عمل سب اکارت ہوگا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو قرآن مجید میں بعض موقعوں پر تعبیر آتی ہے کہ ان کے اعمال ہبت ہو گئے، ان کے اعمال اکارت گئے، تو اس کی ایک مثال قتل عمد بھی ہے۔ یعنی جب جانتے بوجھتے عمدن کسی کو قتل کر دیا جائے، تو انسان نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہو گئے، نیکی بھی کی ہوگی، وہ سب اعمال نامے سے محو ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، ان کا ایمان و عمل سب اکارت ہوگا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ نساء میں ہے: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا بَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ 93 آیت ہے نساء کی۔ اس شخص کی سزا جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے جو بیان کر دی گئی، جو قیامت میں ملے گی۔ دوسرا فریق، یعنی اوپر ہم نے کیا دیکھا کہ تین فریق ہو گئے ہیں، دوسرا فریق مقتول کے وارث ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قاتل کی جان پر پورا اختیار دے دیا ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی عدالت یا حکومت ان کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر سکتی۔ یعنی سزا دینے کے معاملے میں ان کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن رعایت دیتے وقت یہ لازم ہے کہ ان کی مرضی بھی اس میں شامل ہو۔ لہٰذا دنیا کی کوئی عدالت یا حکومت ان کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر سکتی۔ یہ فرق ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں۔ عدالت اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ مقتول کے ورثاء اگر قصاص پر اصرار کریں تو ان کی مدد کریں، اور جو کچھ وہ چاہیں اسے پوری قوت کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک نافذ کر دیں۔ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے: وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ یہ بنی اسرائیل کی 33 آیت ہے۔ خدا نے جس جان کو حرمت دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ تو یہ دوسرا فریق ہے، یعنی باقاعدہ دوسرے فریق کو ایک اختیار دیا گیا ہے، اس کی ایک حیثیت متعین کی گئی ہے کہ اب اس کی مرضی کے بغیر رعایت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی قصاص تو جس طرح آگے واضح ہوگا، قتل کے مقدمے میں اگر قتل کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے رعایت کے معاملے میں یہ کہا ہے کہ مقتول کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے. اگر رعایت دینا مقصود ہے یا عدالت سمجھتی ہے کہ رعایت ملنی چاہیے تو پھر کن سے پوچھا جائے گا؟ مقتول کے وارثوں سے. یہاں آ کے ان کو بھی ایک فریق کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے مقتول کے وارثوں کو، اور اسی کے ذیل میں مجروح کو خود جب وہ زندہ ہے اور اس کو زخم لگایا گیا ہے یا اس کا کوئی بازو کاٹ دیا گیا ہے یا اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، تو یہی حق اس کا بھی ہوگا کہ وہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں. اس کے بعد مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یعنی تیسرا فریق جس کی نمائندگی ان کی حکومت کرتی ہے. یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اب ہم حکومت یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید اپنے قانون کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا. وہاں اصل میں مسلمانوں کے معاشرے کو خطاب کیا جاتا ہے، اور جب معاشرے کو خطاب کیا جاتا ہے تو وہ آپ سے آپ ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پورا معاشرہ، مثال کے طور پر ایک ملک کی 30 کروڑ کی، 20 کروڑ کی، 10 کروڑ کی آبادی ہے، تو وہ ساری آبادی تو مل کے نفاذ نہیں کرتی، اس کی نمائندگی ان کی حکومت کرتی ہے. تو اس لیے وہ احکام جو معاشرے کو دیے جاتے ہیں وہ آپ سے آپ حکومت سے متعلق ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کا معاشرہ ہے جس کی نمائندگی ان کی حکومت کرتی ہے، اس کے بارے میں، یعنی حکومت کے بارے میں، یا معاشرہ کہیے دوسرے لفظوں میں، اس کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ مقتول کا قصاص اس پر فرض ہے. یعنی مقتول کا قصاص لینا یہ کس پر فرض کیا گیا ہے؟ مقتول کے وارثوں پر فرض نہیں کیا گیا، یہ معاشرے پر فرض کیا گیا ہے. وہ قصاص لے گا، اور یہ فرضیت ویسے ہی ہے جیسے نماز کی فرضیت ہے، جیسے روزے کی فرضیت ہے. اس کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ مقتول کا قصاص اس پر فرض ہے، چنانچہ وہ پابند ہے، یعنی کون؟ معاشرہ اور حکومت. چنانچہ وہ پابند ہے کہ اس کے دائرہ اختیار میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتل کا سراغ لگائے، اسے گرفتار کرے، اور قانون کے مطابق اس سے قصاص لے. یعنی حکومت یا عدالت کو یہ کرنا ہے، اس پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اسے کوئی دیت کا انتخاب دیا ہی نہیں گیا. سرے سے قاتل کا سراغ لگائے، اسے گرفتار کرے، اور قانون کے مطابق اس سے قصاص لے. اس کے لیے یعنی قصاص کے لیے اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ قصاص میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے، اور کسی شخص کا سماجی اور معاشرتی مرتبہ اس معاملے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں بننا چاہیے. ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، شریف و وزیع، اور آقا و غلام سب اس معاملے میں بالکل برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی 178-179 آیات ہیں. ایمان والو، یہ دیکھیے کسی حکومت کو خطاب نہیں کیا گیا، یعنی یہ معاشرے کو بحیثیت جماعت خطاب کیا گیا ہے. ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی معاشرے پر فرض کیا گیا ہے، اور معاشرے کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. فرض کیا گیا ہے اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام. یعنی قاتل ہی ہے جس کو سزا دینی ہے، وہ غلام ہے. تو دوسرے لوگ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ قاتل غلام تھا لیکن ہم اس کے بدلے میں اس غلام کو نہیں، آپ کے کسی آزاد کا مطالبہ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ یہ فرضیت، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، معاشرے پر لازم کیا گیا ہے، یہ فرضیت، جیسے ہم کہتے ہیں روزہ فرض کیا گیا ہے، تو روزے کی فرضیت کب ختم ہوتی ہے؟ جب آدمی مریض یا مسافر ہو یا اور کوئی مشقت پیش آ جائے۔ یہ فرضیت صرف اس صورت میں ختم ہوتی ہے جب مقتول کے ورثا جان کے بدلے میں جان کا مطالبہ نہ کریں، یعنی مقتول کے ورثا اصرار نہیں کر رہے کہ ہم جان ہی لینا چاہتے ہیں، جب مقتول کے ورثا جان کے بدلے میں جان کا مطالبہ نہ کریں اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد عدالت اور حکومت کا اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ چاہے تو قصاص پر اصرار کریں اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے کی گئی رعایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، اور چاہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر یہ رعایت قبول کر لیں اور قاتل کو حکم دے کہ وہ مقتول کے وارثوں کو دستور کے مطابق دیت ادا کرے۔ یعنی یہ ہے اصل قانون۔ جس وقت یہ طے ہے کہ کسی رعایت کا یہ قاتل مستحق نہیں ہے اور مقتول کے وارث یہ کہتے ہیں کہ ہم رعایت دے رہے ہیں، تو یہ رعایت وہ اگر دیتے ہیں تو اب عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اسے قبول کرتی ہے نہیں، وہ پابند نہیں ہو گئی قبول کرنے کی۔ یعنی فرضیت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، فرضیت ختم ہوئی ہے، جواز ختم نہیں ہوا۔ یہ بحث آگے ہوگی۔ تو قصاص پر اصرار کرے اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے کی گئی رعایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، اور چاہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر یہ رعایت قبول کر لے اور قاتل کو حکم دے کہ وہ مقتول کے وارثوں کو دستور کے مطابق دیہ ادا کرے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت 178 اوپر نقل ہوئی ہے، اسی میں آگے فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ جہاں پہ فرضیت بیان کی ہے اسی میں اگلا جملہ یہ ہے، فمن وفی لہ من اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف و اداء الیہ بحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمہ۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے، یعنی مقتول کے وارثوں کی طرف سے یا خود مجروح کی طرف سے، پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی، یعنی وہ رعایت دستور کے مطابق ہوگی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ یہ وہاں بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ پورا اسلوب کیا ہے، اس کی میں نے تحلیل کی ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو بالکل اسی اسلوب میں رخصت کا بیان ہے جس طرح روزے کی آیتوں میں ہے کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا۔ بالکل وہی اسلوب ہے کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے لیکن مقتول کے وارثوں کی طرف رعایت مل جائے تو رعایت کو قبول کر سکتے ہو، قبول کر سکتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ تمہارے لیے قبول کرنا لازم ہو گیا ہے۔ یہ پوری تحلیل سنیے۔ یہ اگر غور کیجئے تو بالکل اسی اسلوب میں رخصت کا بیان ہے جس طرح روزے کی آیتوں میں ہے کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں لیکن کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ چھوڑے ہوئے روزے اسے بعد میں پورے کرنا ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیے وہاں ارشاد ہے، اب دونوں آیتوں کو میں نے مقابل میں رکھ کے دکھایا ہے۔ چنانچہ دیکھیے وہاں ارشاد ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہاں فرمایا ہے ایمان والوں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ وہاں ارشاد ہے کہ پھر جو مریض یا مسافر ہو، یہاں فرمایا ہے کہ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے۔ وہاں ارشاد ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے، یہاں فرمایا ہے کہ دستور کے مطابق اس رعایت کی پیروی کی جائے۔ یعنی بالکل مقابل میں رکھ کے دیکھیے تو ایک ہی طریقے کی بات ہے. قرآن کے طلبہ دونوں آیتوں کو بالمقابل رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں جملوں کی تعریف بالکل ایک ہی انداز ہے بیان کرنے کا, اور دونوں میں رعایت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے, اسے لازم نہیں کیا گیا. یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ مریض کو روزہ چھوڑنا ہے, یہ لازم نہیں ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنا ہے, رخصت دی گئی, اسے لازم نہیں کیا گیا. لہذا جس طرح وہاں مسلمان پابند نہیں ہو گئے کہ سفر یا مرض کی حالت میں روزہ لازماً چھوڑ دیں, اسی طرح یہاں بھی حکومت اور معاشرہ جن پر قصاص فرض کیا گیا ہے ہرگز اس کے پابند نہیں ہوئے کہ مقتول کے وارثوں نے اگر رعایت کا فیصلہ کیا ہے تو اسے لازماً قبول کر لیں, پابند نہیں ہو گئے. ان کی طرف سے رعایت کے بعد, کن کی طرف سے؟ مقتول کے وارثوں کی طرف سے. ان کی طرف سے رعایت کے بعد قصاص کی فرضیت ختم ہوئی ہے, اس کا جواز ختم نہیں ہوا. یعنی روزہ رکھنا جرم نہیں بن گیا, اب رکھنا چاہے تو مسافر بھی رکھ لے, مریض بھی رکھ لے, لیکن فرضیت نہیں رہی رمضان کے دنوں میں, تو فرضیت ختم ہوئی ہے. ان کی طرف سے رعایت کے بعد قصاص کی فرضیت ختم ہوئی ہے, اس کا جواز ختم نہیں ہوا. چنانچہ حکومت اور معاشرے کو پورا حق ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر وہ قصاص ہی پر اصرار کریں اور اس رعایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. یعنی حکومت اور معاشرہ یہ پورا حق رکھتے ہیں. قرآن کا یہی مدعا ہے جس کے پیش نظر ان آیتوں کا ترجمہ البیان میں اس طرح کیا گیا ہے, ایمان والوں تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے, اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد, غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام, عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت, پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو, لیکن یہ اگر قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے, پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو, تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو. اس سے واضح ہے, یعنی اس ساری بحث سے, ان آیات کے اس ترجمے سے, اس سے واضح ہے کہ قرآن کو اس بات پر تو یقیناً اصرار ہے کہ وارثوں کی مرضی کے بغیر قاتل کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی. قرآن کو اس بات پر تو یقیناً اصرار ہے کہ وارثوں کی مرضی کے بغیر قاتل کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی, لیکن اس بات پر ہرگز اصرار نہیں ہے کہ وہ نرمی برتنے پر تیار ہو جائیں تو اسے چھوڑنا ضروری ہے. یہ فرق نہایت حکیمانہ ہے. دوسری بات پر اصرار کیا جائے, دوسری بات کیا ہے؟ کہ اگر مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا تو اب تو چھوڑنا ہی پڑے گا. دوسری بات پر اصرار کیا جائے تو معاشرے کا حق تلف ہوتا ہے, اور وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کا ہم ریمنڈ ڈیوس اور شاہ رخ جتوئی کے معاملے میں ماتم کر رہے ہیں. اور پہلی بات پر اصرار نہ کیا جائے, پہلی بات کیا ہے؟ کہ وارثوں کی مرضی کے بغیر قاتل کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. اور پہلی بات پر اصرار نہ کیا جائے تو وارثوں کا حق تلف ہوتا ہے, اور وہ حکمت باطل ہو جاتی ہے جو اس پورے قانون میں ملحوظ ہے کہ مقتول کے وارثوں کی آتش انتقام بجھا دی جائے اور ان کے زخم کا اس طرح اندمال کیا جائے کہ اگر وہ کوئی نرم رویہ اختیار کرے تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہو, جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہو سکتی ہے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اگر اس کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو کس قدر حکیمانہ ہے, اور اس میں دونوں پہلوؤں کو کس خوبی کے ساتھ پیش نظر رکھا گیا ہے. ہمارے فقہا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا, اور اس طرح قتل جیسے سنگین جرم کو معاشرے سے بے تعلق کر کے میں نے بیان کیا تھا تین فریق ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس میں تو فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں جو سزا بیان ہوئی ہے وہ قیامت میں اگر اللہ نے عفو و درگزر سے کام نہ لیا تو بھگتنی پڑے گی. ہمارے فقہا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا اور اس طرح قتل جیسے سنگین جرم کو معاشرے سے بے تعلق کر کے محض قاتل اور مقتول کے اولیاء کے مابین ایک قضیہ بنا دیا ہے. یعنی یہاں ایک فریق نکل گیا ہے, اللہ تعالیٰ وہ تو موجود ہی ہے, اس کے ساتھ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ بھی ہیں, لیکن معاشرے کا حق وہ باطل ہو گیا ہے. قتل جیسے سنگین جرم کو معاشرے سے بے تعلق کر کے محض قاتل اور مقتول کے اولیاء کے مابین ایک قضیہ بنا دیا ہے. قصاص اور دیت کا قانون فقہا کی اسی رائے پر مبنی ہے. یعنی اس وقت جو قانون ہمارے ملک پاکستان میں نافذ العمل ہے وہ فقہا کی اسی رائے پر مبنی ہے جس پر میں تنقید کر رہا ہوں. اس قانون میں جلد سے جلد ترمیم کر کے اسے ہر لحاظ سے کتاب الہی کے مطابق کر دینا چاہیے. ہم اپنے ایمان و عقیدہ کی روح سے قرآن و سنت کے پابند ہیں, ان کی کسی خاص تعبیر کو ماننے کے ہرگز پابند نہیں. علماء سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی ان معروضات پر غور فرمائیں. یہ خدا کے دین کا معاملہ ہے, اسے ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر دیکھنا چاہیے. یہ میں نے 2013 میں لکھا تھا, اس وقت یہ بحث جاری تھی. ہم اب میزان کی طرف لوٹتے ہیں. وہاں یہ ساری بات جو اب سمجھا دی گئی ہے یہ اس طرح بیان کی گئی تھی, یہ میں پیراگراف پڑھ چکا ہوں, اسے دہرا رہا ہوں. سمم یہ کہ خود مجروح یا مقتول کے اولیاء یعنی وارث اگر جان کے بدلے میں جان, عضو کے بدلے میں عضو اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں تو عدالت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر اسے کوئی کمتر سزا بھی دے سکتی ہے. اس جملے کی وضاحت میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رعایت اور ان پر اس کی عنایت ہے. چنانچہ اس جرم کے متاثرین اگر اسے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی یہ معافی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے ان لوگوں کو جو مقتول کے وارث ہیں کہ اگر تمہاری طرف سے رعایت ہو جاتی ہے, تم معاف کر دیتے ہو, تو اس کو حکومت قبول کرے یا نہ کرے, ان کی طرف سے اس اقدام کے نتیجے میں یہ معافی دینا ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. چہارم یہ کہ مجروح یا مقتول کے اولیاء کو اس صورت میں, یعنی معاف کر دیا, انہوں نے معاف کر دیا اور عدالت بھی راضی ہو گئی کہ وہ اس معافی کو قبول کر لے, اس رعایت کو قبول کر لے, یہ ہو گیا تو اس صورت میں مجرم کی طرف سے دیت دی جائے گی. یعنی ابھی بھی یہ نہیں ہوا کہ بس وہ اطمینان سے گھر چلے جائیں, مجرم کی طرف سے دیت دی جائے گی. یعنی کیا ہوگا, مالی تاوان عائد کیا جائے گا. جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور بڑی حکمت پر مبنی ہیں وہ انہی صورتوں میں ہیں. یعنی یا تو جسمانی تادیب ہوگی, جسم کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ مالی تاوان. چہارم یہ کہ مجروح یا مقتول کے اولیاء کو اس صورت میں مجرم کی طرف سے دیت دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یعنی دیت دستور کے مطابق اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جائے, مزید تاکید کی. استاد امام لکھتے ہیں, حسن و خوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اس لیے فرمائی کہ عرب میں دیت کی ادائیگی بالعموم نقد کی صورت میں نہیں بلکہ جنس و مال کی شکل میں ہوتی تھی. اونٹ دیے جا رہے ہیں, کوئی جنس دی جا رہی ہے, اس وجہ سے اگر ادائیگی کرنے والوں کی نیت اچھی نہ ہوتی تو وہ اس میں بہت کچھ چالیں چل سکتے تھے. یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ اونٹوں یا بکریوں یا غلے اور کھجور کی مقدار و کمیت کے لحاظ سے تو دیت کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، یعنی اگر 100 اونٹ ہیں تو دے دیے جائیں، لیکن باعتبار حقیقت و کیفیت اس کی حیثیت محض خانہ پوری کی ہو، یعنی آپ نے کوئی لاغر قسم کے اونٹ ہانکے اور کہا کہ لے جاؤ ہم نے بھی ان کو ایک دن کاٹ ہی پھینکنا تھا. اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان لوگوں کے احسان کی کوئی قدر نہیں کی گئی جنہوں نے ایک شخص کی جان پر شرعی اختیار پا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کی طرف سے مال قبول کر لینے پر راضی ہو گئے. ان کے احسان کا جواب تو احسان ہی ہونا چاہیے، یعنی دیت کی ادائیگی اس خوبی، فیاضی اور کشادہ دلی کے ساتھ کی جائے کہ ان کو یہ صدمہ نہ اٹھانا پڑے کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے خون کے بدلے میں بھیڑ بکریاں قبول کر کے کوئی غلطی یا بے غیرتی کی. یعنی یہ تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ یہ دستور کے مطابق اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جائے. اس قانون میں مجرم کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرتے وقت مقتول کے اولیاء کی مرضی کو جو اہمیت دی گئی ہے، یعنی جو تین فریق بنا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ، مقتول کے ورثہ اور حکومت یا معاشرہ، اس قانون میں مجرم کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرتے وقت مقتول کے اولیاء کی مرضی کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ نہایت حکیمانہ ہے. یہ چیز نہ صرف یہ کہ ان کی آتش انتقام بجھا دیتی ہے بلکہ قتل و جراحت جیسے جرائم سے مسموم معاشروں میں اس زہر کا تریاق بن جاتی ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، قاتل کی جان پر مقتول کے وارثوں کو براہ راست اختیار مل جانے سے ایک تو ان کے بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے، دوسرے اگر اس صورت میں یہ کوئی نرم رویہ اختیار کریں تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہو سکتی ہے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہو اور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیائی سے متعلق ہو جائے، یعنی ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ ہے اس میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ یہی صورت ہوگی کہ پھر معاشرہ یا قبیلہ مدد کرے گا اور وہی لوگ جن کا قتل ہوا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیں گے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ حکومت اگر کسی جگہ قائم نہ ہو اور قصاص کا معاملہ مقتول کے اولیاء یعنی اس کے وارثوں ہی سے متعلق ہو جائے تو وہ اپنی اس حیثیت میں حدود سے تجاوز کریں اور مثال کے طور پر جوش انتقام میں قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں، یا اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زوم میں اپنے غلام کے بدلے میں آزاد اور عورت کے بدلے میں مرد کے قتل کا مطالبہ کریں، یا مجرم کو عذاب دے دے کر ماریں، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالیں، یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے منع کیا گیا ہے، مثلا آگ میں جلانا یا مسلح کرنا. اسی طرح جراحت کی صورت میں، یعنی کوئی زخم لگایا گیا ہے یا کوئی عضو کاٹ دیا گیا ہے، اسی طرح جراحت کی صورت میں جبکہ مجرم کو اگر اس سے بدلہ لیا جائے، یعنی اگر عضو کے بدلے میں عضو ہی کاٹنے پہ اصرار کیا جائے تو اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے زیادہ نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو. یعنی اگر تو برابر کا معاملہ ہو اور پورا یقین ہو تو پھر تو کوئی معنی نہیں ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہو کہ اگر اس کا بدلہ لیا گیا اور عضو کا بدلہ عضوی کی صورت میں لیا گیا تو زیادہ نقصان پہنچ جائے گا، اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے زیادہ نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو، وہ عضو کے بدلے عضو اور زخم کے بدلے زخمی پر اصرار کرے. یعنی اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور یثرب میں ابھی آپ کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ اس وقت کی ہے جب کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہی میں تھے اور یثرب میں آپ کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ انہو کان منصورا، یہ بنی اسرائیل کی آیت 33 ہے. اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے. یہ ولی اور اولیاء وارثوں کے لیے ہماری تعبیرات ہیں، ہماری فقہ میں یہ ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ استعمال موجود ہے. ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے. اب اختیار دے دیا ہے، یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے؟ مکے میں. ظاہر ہے کہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، کوئی باقاعدہ حکومت نہیں ہے. اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. فلا یسرف فی القتل، یعنی اب گویا انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو اس کو کوئی اسراف نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں. اس کے بعد میں لکھا، اس میں شبہ نہیں کہ قصاص بظاہر موت ہے، یعنی جب آپ نے کسی شخص کے قاتل کو مار دیا تو یہ اصل میں تو موت ہے. اس میں شبہ نہیں کہ قصاص بظاہر موت ہے، مگر قرآن کا ارشاد ہے کہ حقیقت میں یہ پوری انسانیت کے لیے زندگی کی ضمانت ہے، اور اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ لوگ حدود الہی کی پابندی کرنے والے بن کر رہیں. استاذ امام لکھتے ہیں، یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے. اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلف ہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے تو یہ جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے، وہ خرابی پورے معاشرے میں متدی ہو جائے. بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے. جو بیماریاں قتل، ڈکیتی، چوری اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرائم کا سبب بنتی ہیں، ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے. اگرچہ کسی عضو کو کاٹ پھینکنا ایک سنگ دلی کا کام معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگ دلی اختیار کرنی پڑتی ہے. اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے تو اس ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے گا. یعنی جو سزا دی جاتی ہے یا کسی موقع پر ایسی سخت سزا بھی دی جاتی ہے، ظاہر ہے موت سے زیادہ اب کیا چیز ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب معاشرے کو اس صورتحال سے بچا لینا چاہتے ہیں. نظم، حکومت، معاشرہ، ان میں جو کچھ بھی اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، حق تلفی کا ازالہ کرنا، لوگوں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا. یہی دو چیزیں ہیں کہ جو بری سے بری حکومت بھی اگر قائم ہو تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ اہتمام کرے گی، ہر حال میں کرے گی. بنیادی چیز جس کے لیے حکومت وجود میں آئی ہے وہ یہی ہے. ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورے جسم کو بچانے کے لیے بسا اوقات جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے. اگر وہ طبیعت پر جبر کر کے، یعنی ڈاکٹر، یہ سنگ دلی اختیار نہ کرے تو اس ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالے کرنا پڑے گا. معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے. اس جسم کے بعض اعضاء میں بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرہم و زماد سے ممکن نہیں ہوتا. یعنی زخم ہے، آپ نے مرہم لگایا، ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ممکن ہوتا، بلکہ عضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعے سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ خیال کیا جائے کہ یہ عضو مریض ہے، اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستحق ہے، تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ عضو سارے جسم کو سڑا اور گلا کر رکھ دے. اس کے ساتھ یہ پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے یعنی قتل عمد. ہمارے ہاں قتل کی ایک صورت قتل خطا بھی ہے, اس کی بحث ہم آئندہ نشست میں کریں گے. اب وقت ختم ہوا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.